علی رسوله الکریم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ خطب ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں کچھ پڑھا جاتا ہے. 70ویں مجلس کا تذکرہ چل رہا ہے, کچھ پڑھا گیا, آج بقیہ میں کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس جمعہ کی صبح 14 ذی الحجہ 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ ارواح نے جو اس کے اندر نورانی تاثیر رکھی ہے, روحانی تاثیر رکھی ہے, ایمانی تاثیر رکھی ہے, یقانی تاثیر رکھی ہے, احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سمر جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں, اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ کی ہر عطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنے, اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بھی روک دیں. اور یہی حضرت کا مفہوم اس زمانے میں اس مجلس سے رہا. یعنی یہ خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت آپ کے پاس اسی مقصد کے لیے آتے تھے, دل کی اصلاح کے لیے. دل کی اصلاح یہ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں بھی اتاریں گے اور ہمارے دل بھی انشاءاللہ بنیں گے, ان کی صلاحیت درست ہوگی, دل کے اندر ہمت اور قوت آئے گی ہر اطاعت کو کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. تو گزشتہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا یہ خطاب چونکہ اپنے ان کے مریض کے ساتھ ہے اور وہ ان کے دل کا تزکیہ فرما رہے ہیں اور ان کی نفس کا تزکیہ فرما رہے ہیں, یعنی اللہ کی اطاعت میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. تو نفس کیسے رکاوٹیں ڈالتا ہے, اس سے کیسے بچنا ہے, شیطان کیسے دور دیتا ہے, اس سے کیسے بچنا ہے, یہی سیکھنے کی چیز ہے. تو اسی ضمن میں یہ فرماتے آ رہے ہیں. تو یہاں آخر میں فرما رہے ہیں, یہ چند سطریں پہلے پڑھ لیتے ہیں. بربان حال کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار, میں تیری طرف جب آ گیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار, میں تیری طرف جلد آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے. تو یہ اپنے مریض سے مخاطب ہیں, ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طریقے سے بزبان حال جو اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ دل کے اندر شفافت آئے, لطافت آئے, پاکیزگی آئے, وہ قوت آئے, ہمت آئے جو نفس کو مغلوب کر دے, منفی جذبات کو دبا دے اور اللہ کی اطاعت جو شریعت سے بتا رہا ہے اس پر آ جائے. تو اس میں جب اللہ اس کو یہ ایسی صلاحیت عطا فرماتے ہیں, چل رہا ہوتا ہے اس پر زبان حال کی. زبان حال کیا ہے کہ زبان, ایک تو زبان حال ہے کہ کہہ رہا ہے, لیکن یہ زبان حال سے اس کی حالت ہو گئی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو ایسی اللہ نے استعداد دے دی ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ کی رضا ملتی, ان اعمال کو کر رہا ہے, اپنی زبان حال سے ایسے کہہ رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے پروردگار, میں تیری طرف جلد آ گیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے. کیا فرماتے چھوڑ آیا میں اپنی دنیا کو اور اپنی آفت ساری مخلوق کو. اس پر تفصیل سے پچھلی اتوار بات ہو چکی تھی. اسباب کو قطع کر چکا, ارباب کو ترک کر چکا, اب بخجلت تیرے پاس آ حاضر ہوا تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. اور اس سے قبل جو مخلوق کے حق میں ٹھہرا رہا اس کو بخش دے. یعنی دل کی اب جب اصلاح ہوئی تو تشکر کے جذبات سے کہہ رہا ہے کہ جو پہلے میرے دل کے اندر ارباب تھے، یعنی میرے دل کے بھروسے تھے مخلوق پر، کبھی برادری سے متاثر ہو جاتا تھا، شریعت کو چھوڑ دیتا تھا، سنت کو چھوڑ دیتا تھا، کبھی اولاد غالبہ کر جاتی تھی ان کی وجہ سے، کبھی بڑے ہمارے غالب آ جاتے تھے، کبھی فضائیں غالب آ جاتی تھی، جیسا کہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ آدمی اچھا بھلا جانتا بوجھتا ہوا ان فضاؤں سے متاثر ہو جاتا ہے، جی زمانہ ایسا آ گیا ہے، جی ماحول ایسا آ گیا ہے. تو یہ اب جب اللہ نے اس کو وہ نشاندہی فرما دی اور دل کی فلاحیت میں فرما دی، اب حق اور باطل کی پہچان ہو گئی، اب حق پر چلنے لگا، اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ میں اسباب کو فتح کر چکا، یعنی میں نے اس کے لیے وہ اسباب اختیار کیے ہیں اور ارباب کو ترک کر چکا، یعنی جن کو میں نے اپنا رب بنایا تھا، یعنی جن پر میں نے بھروسہ کیا تھا، وہ سارے میں نے چھوڑ دیے، اب تیرے پر بھروسہ آ گیا ہے، اور اس لیے میں اب اجرت اب جلدی سے تیرے پاس حاصل ہوگی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، یعنی اب میری زندگی جو ہے وہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے ہی ہوگی، یعنی جس پر تو راضی ہوتا اس کو کروں گا، اور اس سے قبل جو غفلت میں زندگی گزر گئی کہ مخلوق کے ساتھ ٹھہرا رہا، ان کو خوش کرتا رہا، ان کی وجہ سے دین سے رکا رہا، تو تم مجھے اس کو بخش دے دیں. یہاں تک پچھلی اتوار ہم نے پڑھا تھا، اسی سے اندازہ لگا لیں یہ چند جملوں سے ہی کہ تصوف اس کا نام ہے، اور یہ ہے صوفی، یہ تصفیہ کر رہے ہیں، یہ دل کے اندر صفائی کے طریقے بتا رہے ہیں کہ یہ نکالنا دل کے اندر سے ہم. اب آگے اس کے بعد فرماتے ہیں، اے نادان تجھے ان باتوں سے کیا مناسبت ہے؟ یہ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ درد بھرا جملہ ہے، یہ اپنے مریض سے ان کا خطاب ہے کہ اے نادان تو جانتا ہے، نادانی کے اندر پھنسا ہوا ہے دنیا کے اندر، اے نادان تجھے ان باتوں سے کیا مناسب، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں تجھے کیا مناسب، تو بندہ بنا ہوا خلقہ کہ ان کو شریک خدا بنائے ہوئے ہیں، کیوں کہ نفع رقم تیرے کا انہیں پڑ جاتی ہے. آج ہم بھی دیکھ لیں، یعنی آج شریعت مطہرہ کو اپنانے میں، سنت کو اپنانے میں رکاوٹ کیا بن رہی، یہی تو بن رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اس زمانے کے اندر جی عجیب عجیب طریقے سے ہمارے اندر وہ چلتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے کہ ان کو شریک خدا بنایا ہوا ہے، یعنی ان سے ڈر رہا ہے اور اللہ سے نہیں ڈر رہا، ان کی وجہ سے رک رہا ہے، اللہ سے ڈر نہیں رہا. تو یہ تمہارے کیا نادان تجھے ان باتوں سے کیا مناسب، کیوں تو بندہ بنا خلقہ کہ ان کو شریک خدا بنایا ہوا ہے، کیوں کہ نفع نقصان میں تیری نگاہ ان پر جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، کہ نقصان تو یہ ہے اصل، ان کی ناراضگی کی پرواہ، یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو دنیاوی منفعت جو ہے وہ میری بند ہو جائے. اس کے بعد اگلی بات جو بتا رہا ہے فرما رہے ہیں، جو پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے عرض کر چکا، یہ حضرت یہ بات ضرور فرماتے ہیں، پھر عرض کر دوں، چونکہ حضرت اس ایسے اونچے مقام پر ترقی کرتے کرتے پہنچ گئے ہیں کہ اس کا اظہار کیے بغیر رہتے نہیں. فرماتے ہیں تو بندہ بنا ہوا جنت کا، کہ آرزو مند ہے اس میں داخل ہونے کا، اور بندہ بنا ہوا ہے دوزخ کا خائف اس میں داخل ہونے سے. یہ بات پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے عرض کی گئی، یہ ذرا سمجھ میں آنی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن جس حال پر وہ ہیں وہ اس پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بغیر رہ نہیں سکتے، یعنی جنت بھی تو مخلوق ہی تو ہے اور جنت بھی مخلوق ہی تو ہے، یعنی یہ ایک اور اونچا درجہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مختصر پھر عرض کر دوں، ساتھی کچھ نئے بھی ہیں، کہ ان اللہ والوں نے پہلے دنیا کی جائز لذتوں کو خوب چکھا، یعنی جو اللہ نے جائز خواہشات انسان کے دل میں انسان کے اندر رکھی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہے, اس کو کبھی منع نہیں کیا گیا. تو شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے جو اندر کے جائز تقاضے ہیں اور جو حلال اور طیب نعمتیں ہیں ان کو خوب چکھا ہاں؟ اور پھر جب دل میں شفافت آئی, لطافت آئی, پاکیزگی آئی, تو آخرت کی نعمتوں کی جھلکیاں بھی آ گئیں. پہلے بات ہو چکی اس پر, جو ان جھلکیوں کا جو تاثر دل میں آیا, اس کا جو لطف آیا, تو وہ بھی چکھا. حقیقت سے اعلیٰ وہ نہیں, حقیقت تو بہت دور کی بات ہے, لیکن وہ دنیا کی ان نعمتوں سے زیادہ لذیذ جب ملے گی تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہوگی. تو اس کے بعد ان کے دل کے اندر ایک ایسی تمنا پیدا ہوئی کہ جس نے دنیا کی یہ لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں, جو خالق ہے ان نعمتوں کا, اور آخرت کی لذیذ تر جو زیادہ بھی وہ بھی پیدا فرمائی ہیں, وہ خود کتنا لذیذ ہوگا. تو ان کے دل کی توجہ پھر ادھر لگ جاتی ہے. تو مخلوق سے خالق کی طرف, اور اس کا استحضار اور اس کا دھیان اور خیال کتنا غلب ہوتا ہے, اس میں جنت کی نفی نہیں ہے. کیوں, جنت تو ملے گی, اللہ کا دیدار جب ہو گیا تو اللہ کا دیدار تو جنت ہی میں ہوگا, اللہ سے ملاقات جنت میں ہی ہوگی. اور اسی طریقے سے جو ہے دنیا کے اندر جو مصائب ہیں, تکالیف ہیں, ان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ پاک اس دنیا کے اندر بھی تربیت فرماتے, کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایک شخص بھی ایسا کوئی نہیں ملے گا جس کو بیماری نہ آئی. کبھی سنا کسی نے؟ خود سردار انبیاء, سید الانبیاء, سید الکونین, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو وجہ کائنات ہیں, اللہ فرما رہے ہیں, جن کے تعلق سے آپ کو پیدا فرمانا تھا, نبی بن اسمان کو پیدا نہ فرماتا, آپ پر بھی تکالیف آئی. طائف میں کیا ہوا سب جانتے ہیں, بہت کے میدان میں کیا ہوا سب جانتے ہیں, بیماریاں بھی آئیں. تو اس دنیا کے اندر مصائب کا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا مفہوم ہے کہ میں سارے انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں. تو اللہ والوں پر بھی آتی ہیں تکالیف, آتی ہیں مصائب, آتی ہیں ناگواریاں, آتی ہیں, ان کو بھی چکھا ہے. لیکن دل کی شفافت کی وجہ سے دل کے اندر حقیقت جو سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے, اس کا نظام ہے, اس کے ساتھ ہمیں اس سے گزارا جا رہا ہے. تو توجہ ان کی بھی ان مسائل میں بھی کدھر رہی؟ اللہ کی طرف. اور پھر اللہ پاک نے ان کو آخرت کا بھی ایسا یقین عطا فرمایا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے جو آخرت کے احوال آئے سامنے, وہاں کے جہنم کی ورناکیاں یہ ساری کی ساری وہ بھی سامنے آئیں. پھر دھیان کدھر گیا کہ ان کا حال کتنا بڑا ہے. تو وہ اللہ پاک کی محبت و معرفت سے معمور ہو جاتے ہیں کہ بنانے والا جو ہے وہ کتنا عظیم, کتنا اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں, اس کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں. تو وہ جہنم کو بھی سمجھتے, یعنی اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں کرتے کہ جہنم سے بچیں گے, اس لیے کہ اس کی عظمت کا, اس کی جمال کا, اس کی کبریائی کا حق ہے اس کی اطاعت کا. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت ملے گی, جنت تو ملے گی, معروف جو ہے وعدہ کیا گیا ہے, وعدے کا انکار نہیں ہے. وہ اس لیے کرتے کہ اس کا حق ہے, وہ ہمارا خالق ہے, اس نے بنایا ہے, پورا عالم کو بنایا, کائنات کو بنایا ہے. اس کی عظمت سامنے جب آ گئی اور دل نے پہچان لیا, تو دل ان کا ان کو اس پر ابھارتا ہے کہ ہمارا مالک ہے, ہمارا مولا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کرنی کرنی ہے, نافرمانی سے بچنا بچنا ہے. وہ اس کو یہ بیان کر رہے ہیں. لیکن تیرا حال کہتے یہ ہے کہ تیری نگاہ کس پر جا رہی ہے, یعنی اگر دنیا کے اعتبار سے تو نفع نقصان میں مخلوق میں ان کا بندہ بنا ہوا ہے, یا پھر جنت کا آرزو مند ہے تو وہ بھی اسی لیے اس کے مردوں کو چاہ رہا ہے, ہے اور جہنم سے خائف ہے اس سے ہے. آگے فرماتے ہیں کہاں دور چلے گئے اس غاز سے جو قلوب رب صاحب کا پلٹنے والا ہے. ایک تمثیلی حکایت ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا, ایک اس کے دل میں کچھ ایسا شوق آیا, اس نے کیا کیا اپنے محل میں انتظام کر کے نا بوڑی چیزیں ساری پھیلا دی. ایک حال کے اندر کمرے کے اندر گیا اور عام اجازت دے دی کہ آج اس کمرے میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے اسی کی ہو جائے گی. لوگ پل پڑے کہ بادشاہ کا بادشاہ کی موج آئی ہوئی ہے, انعامات دینا چاہتا ہے, اس نے پھیلا دی ہیں بڑی چیزیں, جس پر ہاتھ رکھو اس کی وجہ سے اب رکھنے شروع کر دیے. اس بادشاہ کی ایک باندھی تھی, وہ کسی طرح ملتفت نہیں ہو رہی, نہیں کر رہی. کسی نے کہا کہ آج بادشاہ کی موج آئی ہوئی ہے. غالباً بادشاہ نے بھی کہا کہ تجھے کچھ انتظار نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ پھر دوہرائیے, آپ نے کہا کہ اس وقت یہاں جتنا جو کچھ ہے اس میں جس پر ہاتھ رکھو اسی کو ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, بالکل سے اس نے بڑھ کے بادشاہ پا سکتی ہے. اب کسی نے ہیرے پر ہاتھ رکھا تو ہیرا مل گیا اور دوسری چیز نہیں ملی. کسی نے تاج پر ہاتھ رکھ دیا تو تاج مل گیا, تو ہیرا نہیں ملا. تو ہر ایک نے ایک ایک چیز لی. یہ عقل مند تھی باندھی, اس نے کس پر ہاتھ رکھا جو ان چیزوں کا استعمال کیا. اب سمجھے جی, ان اللہ والوں کے دل کے اندر جب ایسا یقین غالب ہوتا ہے, یہ اللہ کو ساتھ لیتے ہیں. جب اللہ کو ساتھ لے لیا تو ان من شئین ان دہو خزائن, اس کے پاس ہر چیز کے خزانے سب کچھ مل گیا مل گیا. تو اللہ کو ساتھ لیتے اس کی محبت سے. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو اس ذات سے جو قلوب اور ابصار کو پلٹنے والا ہے اور جس شے کا چاہے موجود چاہے کن فرما کر موجود کر دے. اللہ کو کچھ کرنا پڑے گا, اس کے تو ارادے کا نام وجود ہے. چاہا بس کن کن دیر لگنی نہیں. سمجھتے کہاں ہیں وہ لوگ جو اس کے چاہنے والے. اللہ ہمیں بھی اس کی کوئی تھوڑی سی بھی حقیقت سے آشنائی عطا فرما دے. آگے پھر سمجھتے ہیں صاحب دادا, یہ پھر خطاب کیا مریض کے ساتھ ہے, اپنی اطاعت پر مغرور مت ہو, نہ پر گھمنڈ کر, یہ تصفیہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے. آج کل تو اکثر اوقات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کر کے اندر میں غرور, میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے ذکر کیا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, یہ میں ذکر نہیں جوڑ رہے ہوں. اے صاحبزادے, اپنی اطاعت پر مغرور مت ہو, نہ اس کو گھمنڈ کر, حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہونے کی درخواست کر اور ڈر کہ وہ تجھ کو معافی کی طرف منتقل نہ فرما دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم سب سے زیادہ اللہ کی معافی, تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں, تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ والے جو ہے ان کی مناجات اٹھا کر دیکھیے. میں تیز وار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ والوں کی مناجات جمع کی گلدستہ مناجات, چھوٹا سا کتاب چاہے مل جاتا ہے, اللہ والوں کی مناجات جمع کی ہیں. مناجات سمجھتے ہیں اللہ سے بات کی ہے, اشعار کے اندر عربی میں فارسی میں اردو میں وہ چھوٹا سا مجموعہ جمع کر دیے. ان کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے حقیقت کا, کہ خشیت کتنی ہوتی ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ کمال درجے تک پہنچے ہمیں، پھر بھی اللہ کا ذکر ہو رہی ہے. وقت ذکر کا سب سے پہلی جو مناجات ہے اس صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ اس کتابچے میں خود بے لطفے کا یا الہی من له ذات قلیل مفلس بصدق یا سے چنتا پاتے سے یا کیسا حالی یا الہی لیس لی خیر الامر سوء اعمال کثیر زار طاعتی قلیل. یہ کون ہے صدیق؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیں وہ یہ فرما رہے کہ اپنے لطف سے لے لیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں. صدیق فرما رہے ہیں مفلس ہوں میں تو مفلس ہوں، ہاں بھی صدق جاتی ہندا بابے کا جلی صدق سے تیرے دروازے پر آتے. کیسا حال ہی جائے لاہی لے سالی کیا میرا حال کیا میرے پاس خیر کا بند اٹھائی. یعنی اپنے اعمال کر کے اس ان اعمال کو اللہ کی شایان شان نہیں سمجھتے، اس کی اس کے جلال کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے، اس کی بڑائی کے سامنے سمجھتے ہیں کہ میں نے جو عمل کیا یہ کچھ بھی نہیں. ہم تھوڑا سا کر کے نا ہمارے عمل کا حال بھی پتہ نہیں کیا. ہماری نمازوں کا حال کیا ہے کہ اللہ یاد آ بھی رہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں دماغ پھٹتا رہتا ہے. پھر میں آپ کے میں صلاح تلے ذکری نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے، اللہ یاد نہیں آ رہی اور دنیا جہان کی بھی نہیں آ رہا. اور پھر جی ہم نمازیں پڑھتے ہمارے کام نہیں بنتے. یعنی یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز اس قابل ہے، اب ہمیں ملنا چاہیے، اب ہمارے مسئلے حل ہونے چاہیے. اور یہ اللہ والے عمل کر کے کہتے کہ اللہ تیری شایان شان. تو یہ مناجات میں عرض کر رہا ہوں، اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، پتہ لگتا ہے سامنے کہ اللہ والے عمل کر کے عمل کو بھی کمال درجے سے پہنچا کر پھر بھی اللہ کے آگے جو ہے نا خشیت خاص ہے. جنید بغدادی رحمت الرحمت معبود جن و انسی یا رب ظلم تو نفسی، دارائے عرش و کرسی یا رب ظلم تو نفسی، من خاک سار عاسی کردم بسے معاسی کن افضل خلاصی یا رب ظلم تو نفسی، من بندہ قرب نہ ہم شرمندہ روح سے ہم پیوستہ عذر کا ہم یا رب ظلم تو نفسی. فارسی کے اندر سارا مضمون سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ میں تو ظلم ہی کیا اپنی، میں تو خاک سار آسی گناگار، من بندہ پر گناہ میں گناہوں سے پر ہوں، شرمندہ روح سے ہم میرا چہرہ شرمندگی میں کیا ہو رہا ہے. خواجہ بختیار قاضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خدا بندہ مسلمانم مسلمانی نہیں دار، لیکن کیوں مسلمانم مسلمان دار جا رہا ہے، خدا بندہ مسلمانوں کہ مسلمان تو ہوں مجھے مسلمانی آتی نہیں. اقرار کر رہے ہیں اب چونکہ مسلمان ہوں اکیلے مسلمان مجھے کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ فری بن چکر گنج رحمۃ اللہ کی شاعر کون فرما رہے ہیں؟ حمید بن چشتی رحمۃ اللہ کے خلیفہ. تو یہاں دیکھو یہ حضرت کیا ان کو اپنے مریض کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنی تا کو مغرور مت ہو، نہ پر گھمنڈ کرو، بلکہ حق تعالی سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر اور ڈر اس سے کہ تجھ کو مار کی طرح منتقل نہ کر. بعض کا ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اس سے توفیق خلق ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیے گفتے ہم اس کے ڈرنے کی ضرورت ہے. آگے فرماتے ہیں بھلا تیرے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے؟ یعنی کس بات پر تو گھمنڈ کر رہا ہے مطمئن بیٹھا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کہہ دیا جائے تیری اطاعت سے کہ معصیت بن جائے اور تیری صفائی سے کہ مقدر بن جائے. کیا کر لو؟ بعض اوقات اللہ پاک تربیت فرماتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم دل سے اللہ کے آگے اقرار کریں کہ اللہ تیری تیرا شکر ہے تو نے توفیق دے دی. میری کیا ہمارے حاجی عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ جو میرے محسن ہیں ہمارے روز کے قریب سال کا ہو گیا تھا جو ذریعہ بنی سلسلے ہیں اکثر تذکرہ کرتا ہوں وہ سنایا کرتے تھے واقعات اس قسم کہ تربیت ہوتی عملی طور پر. ہمارے کے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سنایا واقعہ تاکہ ہمارے اندر کچھ تھوڑا سا اس کا خیال پیدا ہو جائے. چار سدہ جماعت کے اندر انہوں تو کسی اللہ کے بندے کا والا دیا میرا گمان غالبہ خود سے ہوئے کیونکہ اکثر وہ اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کو اس طرح فرماتے تھے ایک اللہ کا بندہ جو ہے جماعت میں گیا ہوا چار سدہ فرماتے ہیں چار سدہ شہر جو ہے اس کے چاروں طرف ٹیلے ہیں اور قبرستان ہے یعنی ٹیلوں کے اوپر یعنی قبرستان اونچا ہے. کہتے ہیں شام کا وقت شام سے پہلے کی بات ہے مغرب سے پہلے تجزیے کا تقاضا ہوا تو میں وہ اللہ کا بندہ کہتے ہو گیا ایک جگہ فارغ ہوا. فارغ ہونے کے بعد جو ہے جب اٹھا اور ازار بند باندھتے باندھتے سامنے قبر نظر پڑ گئی وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور قبر کے اندر میت کے پاؤں صاف نظر آئے میت کے. اس نے میت کے پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی کہتی ہے کہ اس قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کے ٹکڑے میں ٹکڑا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں. حدیث پاک ہے نا اس کا مفہوم ہے نا تو مٹی کا ٹھیک نہ سمجھو کہ جنت کے باغوں سے باغ ہے جنت گڑوں میں سے گڑا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں. بس تو فرماتے تھے کہ اس نے جیسے یہ سوچا اس کے اندر سے ایمان یہ کیونکہ وہ کاشف تھا کاشف سمجھتے ہیں نا دل کی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی ایمان کے نور کو دیکھنے والا تھا ایمان کا نور نکلا ضرورت تھا بھی پتہ لگ گیا صاف کیا ہو گیا کفر کا گھیرا آ گیا ایمان. اب کیونکہ چکھا ہوا تھا ایمان کی علاوہ طور تو اب کفر کی ظلمت جب آ گئی تو پریشان ہو گئی یہ کیا بنا. خیر چلنا شروع کیا مسجد کی طرف لوٹا پکڑ کے آئے ہوئے اور سوچتے جا رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ میں تو نکلا تھا ایمان کی ترقی کے لیے اور ایمان کی ترقی ہو رہی تھی یہاں تو ایمان ہی سے محروم ہو گیا. اب پتہ چل گیا کہ ایمان کی نعمت کیسی تھی کہ جسم پہلے بالکل ہلکا پھلکا اور اب منو بدن آ گیا بوجھ قدم من من کا مسجد اچلنا مشکل ہو گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. کہتے ایک آواز مسبو ہوئی کہ ایمان میری عطا تھی میں نے لیجا جو کرنا کر لیا میری عطا تھی. کہتے کچھ نہ پوچھو کیا بھی اب کیا کر لیتے ایسے گھسیٹا اپنے آپ کو مسجد راستے میں پھر سوچتا چلا گیا سوچتا چلا گیا کہ وجہ کیا بنی حدیث کا انکار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جنت گڑوں میں گڑا اس کا انکار کر دیا نا سامنا مشاہدے کو دیکھ کر. پھر دل میں بات ڈالی گئی کہ پکڑ پہلے تھا نہیں پہلے بھی ایک حدیث کا انکار کیا تھا. کیا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی نیک کمال کرتے 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 جنت اتنا قریب کی ایک بارش میں تو ایسی چوک ہو جاتی ہے کہ اور ایک آدمی جو ہے گناہ کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب کی ایک بارش میں ایسا کوئی اطاعت کر دیتا ہے کہ تو دل مانتا نہیں تھا کہ کیسے ایک بندہ گیا جنت کتنا قریب جنت ہی ہو جائے تو دل میں ڈالا گیا, اس کو چھوڑ لیا گیا تھا, پہلے اس کا انکار کیا تھا, اب دوسری کو کر دیا, اس لیے مانتے ہیں. اب چونکہ ایک وقت گزارا ہوا تھا, احساس تھا, پتہ چل گیا, کفر کا بوجھ بھی آ گیا, ظلمت بھی دیکھ لی, تو گھسیٹ گھسیٹ کر آئے اور جو ہے پھر وضو کیا. پھر ایسے جو وضو کیا ہوگا, کیسا وضو کیا ہوگا احساس کے بعد, کہتے پھر جو ہے دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی تجدید ایمان, اب پھر سجدے میں سر رکھ کے خوب روئے کہ یقین آگے ایک پرش تو بہت ہے, اس سے کم پر بھی ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں پھر ایمان لوٹایا گیا, جیسے بجلی جا کے آ جائے نا اندھیرے میں, چکا چند روشنی ایک دم ہوتی, پھر ایسے لوٹایا گیا. تو فرماتے کبھی تربیت بھی ہوتی ہے, یہ میں اب کا واقعہ بتا رہا ہوں اور یہ آج سے ہزار سال پہلے کی بات فرما رہے ہیں. بھرت پہلے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ کہہ دیا جائے کہ تیری اطاعت سے کہ معصیت بن جا اور تیری صفائی کو کہ جس شخص کو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ نہ کسی سے قرار پکڑتا ہے نہ کسی شے سے مغرور ہوتا ہے, اور جب تک اپنے دین کی سلامت وہ اس معاملے کو جو اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے محفوظ لے کر دنیا سے چلا نہ جائے, نہ ڈر نہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ مسلمان مستر رہتا ہے جب تک اللہ سے ملاقات نہ کرے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سکرات الموت کے وقت فرما رہے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان کس کو کہہ رہے ہیں, فرمایا شیطان میرے سامنے آ گیا, کہہ رہا احمد تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ ابھی. یعنی جب تک ایمان کے ساتھ جسم کا روح کا تعلق منقطع نہیں ہوتا, خطرہ خطرہ ہے. کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جو شدت تقوی والے تھے. ایک ہے فتوا, ایک ہے تقوا, ایک شدت تقوا, یعنی وہ شدت تقوا والے تھے, پھر بھی ڈر رہے ہیں اور ہم اس بھی بیٹھے ہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے. یہ ہے تصویر. جب صفائی آتی ہے, اکثر عرض کرتا ہوں صاف کپڑا ہوتا ہے نا, تو چھوٹا سا بھی داغ اگر ذرہ بھی آ جائے تو کھٹکتا ہے. اور میلا کپڑا جیسے میکینک کا ہوتا ہے جو گاڑیوں کے نیچے گھس کے کام کرتے ہیں, ان کے کپڑوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ میل کی تہیں اور چڑھ جائیں, ہوگا صاف اس کو؟ یہی ہمارا حال ہے. گناہوں سے ایسے لت پت دل ہمارا ہو چکا ہے کہ گناہ تو گناہ ہوتے تو احساس نہیں ہوتا, لیکن جن کے دلوں میں شفافت ہوتی ہے, لطافت ہوتی ہے, گناہ کا خیال آ جائے تو کھٹکتا ہے, پریشان ہوتا ہے. کرنا ضرور کی بات ہے. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسی پاکیزگی عطا فرما دے. یہ تصوف اس لیے ہے, یہ فقیری اس لیے ہے, یہ طریقت اس لیے ہے, یہ ذکر اس لیے ہے, یہ اللہ والے ذکر بھی اس لیے بتاتے ہیں. اس ذکر سے پھر دل کے اندر جو ہے ایسی شفافت آئے گی, ایسی لطافت آئے گی, ایسی پاکیزگی آئے گی کہ دل کے اندر سے نفسانیت سے نکل جائے گی, یعنی مغلوب ہو جائے گی, پھر شفائی آئے گی, پھر اللہ کی اطاعت کی رغبت بڑھے گی, اس کے تقرب کو حاصل کرنے کا شوق لگے گا, پھر ہر وہ عمل محبوب ہوگا, مرغوب ہوگا جو اللہ کے اور قریب کر دے, یعنی اس کی خوشنودی کے اور قریب کر دے, پھر ہر اس چیز سے نفرت شدید ہوگی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے, پھر نفس کے ہیلے بہانے نہیں جو آج چل جاتے ہیں, جی آج زمانہ ایسا آ گیا ہے, جی جی کیا کریں, جی یہ مجبوری ہے, نفس اتنی مجبوری ہے بتاتا, اتنی بجاتا ہے بتاتا ہے, جیسے شریعت اب جو ہے قابل عمل ہے ہی نہیں. اللہ کے شریعت سے متحرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے, یہ قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے قابل عمل ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک حکم دیں اور حکم کو پورا کرنے کی استطاعت نہ دیں. جی ہے, ہر ایک میں رکھی ہے، ہم استعمال نہیں کرتے، یہ نفس ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہاں یہ کہتے ہیں کہ آج کا زمانہ مشکل ہے، اس زمانے میں اللہ کے بندے عمل کرنے والے بھی ہیں جو قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے لے آئیں گے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مثال موجود ہے اور رہے گی، اور قیامت میں اللہ پیش کر دیں گے جی یہ دیکھو جی یہ تمہارے زمانے کی بات ہے، یہ کیسے شرط ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ہمیں وہ شوق عطا فرما دے، وہ اس کے لیے ذکر کی مشق ہے. ہمارے یہاں یہ ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہاں پر اس وقت ہے نا، وہ ذکر اس لیے ہے تاکہ ذکر سے مذکور، ذکر یاد کرنا، مذکور جس کو یاد کرنا، تو جس کو یاد کرنا ہے اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں ایسے رچ بس جائے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا یاد رہنے لگے کہ تنہائیوں کے اندر حرام کاموں سے روک دے، ہر موقع پر اس کا ایسا خیال رہے کہ جو اس کی نافرمانی سے ہمیں روک دے، اور پھر اس کی محبت ہمارے اندر ایسی گھر کر جائے کہ جی چاہے اس کے ہر حکم کو پورا کرنے کا، جس کو یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جس کو نسبت کہتے ہیں، جس پر لگاؤ کو کہتے ہیں، تعلق کو کہتے ہیں. جب تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے پھر شریعت بوجھ نہیں ہوتی. آج بوجھ ہے، آج گرانی ہے، آج مشکل لگتا ہے، صبح کو اٹھنا بھاری لگتا ہے، پھر صبح کو اٹھنا بھاری نہیں ہوگا، پھر تہجد کو اٹھنا جو ہے بھاری نہیں ہوگا، بلکہ شوق ہوگا، ولولہ ہوگا. یہ اللہ کے بندے جن کو یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے رات کی تنہائی کے اندر، بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں، رہ نہیں سکتے. یہ مجھے آنکھ نہیں کھلتی، آج اکثر ہونا ہے اچھے بھلے یہ چار نمازیں پڑھ لیتے صبح آنکھ نہیں کھلتی، ہو سکتا ہے. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، صوبوں کے بہل دل کا سے تو اس کا قرض کا کٹو. ابھی حال ہی میں تھوڑے عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا ہے، بھوپال کے اللہ والے گزرے نقبی بزرگ تھے. اللہ والوں نے ہر زمانے میں محنت فرمائی ہے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے. ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب ان کے پاس آتے تھے، وہ کسی بزرگ کا صاحب تبصرہ کا بہت تذکرہ کرتے تھے. آج کل ہم نے ایک مشغلہ یہ بنا لیا ہے کہ اللہ والوں کے تذکرے کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، بلکہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے اللہ والوں کا حق ادا کر لیا. ان کے مکاشفات کے تذکرے، ان کے خوارق کے تذکرے، ان کی کرامکوں کے تذکرے، حضرت کی جن کی کتاب پڑھی ہے، یہ تعلیمات ہیں، اس کے تذکرے نہیں ہیں. ہم آپ تذکرے کیا ان کی خوارق کے کرامتوں کے تذکرے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اصل تو بزرگوں کی محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے رکھو، ان تعلیمات پر عمل کرو. تو ایک بزرگ کو فرماتے خاجت میں نے شاہ جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک صاحب ان کے پاس جب آئے کسی بزرگ کا ذکر کریں تو اشارہ کریں، دجوی چل جاتے ہیں، اشارہ کریں، یہ ہو جائے خوار کی طرف، بہت کرتے بہت کرتے بہت کرتے. کہتے ایک دن میں نے اس سے کہا کہ جن بزرگ کا تم تذکرہ کر رہے ہو نا، وہ روز رات کو میرے پاس آتے ہیں. اچھا اتنے بڑے بڑے؟ کہتے ہاں، لیکن میرا عجیب معاملہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور میں سو رہا ہوتا ہوں، مجھے نیند اتنا غلبہ کرتی ہے کہ اس وقت میں ہفتے رو رہے. تو وہ ایک دم غصے میں آئے، اتنے بڑے بزرگ آئے تو آدمی سو جاتا ہے؟ کہتے ہاں میرا حال تو یہی ہے، میرا حال تو یہی ہے. کہتے یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بزرگ آئے اور سو جائے. میں ہاں بھائی میرا تو حال نہیں، مجھے نیند نہیں چھوڑتی. پھر کہا کہ کلے سن، جو صفات تو بتا رہا ہے اللہ کی صفات ہے، جو بزرگوں کی صفات تو بتا رہا ہے کس کی صفات ہے؟ اللہ کی. اور حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جو ہے آدھی رات کو یا پھر رات کو کیا آسمان دنیا پر شان نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مقصد کا چاہنے والا کہ میں اس کو دوں، لیکن مجھے نیند نے پکڑا ہوتا ہے. ہمارا حال تو جی اب چپ، اب چپ. ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسے بزرگ آئے کبھی سو سکتا ہے بندہ، میں تو وہ دیکھو یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ والے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے لیے جو ہے اٹھنے کے لیے وہ اندر میں وہ شوق جس کو لگ جائے وہ نہیں حضرت معمول رہا. آخری زمانے فرماتے ہیں بیماری کے غلبے کی وجہ سے نیند اڑ گئی, اب رات کو نیند آتی نہیں, رات میں ہو جاتا ہے بیماری سے ہو جاتا ہے, اور جب میرا وقت آتا ہے جاگنے کا جو معمول تھا اب نیند غلبہ کرتی, میں اس کو بھگاتا ہوں, میں کہا تیرا کوئی دام نہیں. یعنی زندگی بھر جس نے مشق کر لی اس کی ہے, اب وہ اس وقت آ رہی ہے جب سونے کا وقت نہیں آئی, جب جاگنے کا آ رہی تو میں اس کو بھگاتا ہوں, کہ تیرا کوئی دام. ہم کہتے فجر کے لیے اتنا مشکل ہے. عرض کر رہا کہ دل کے اندر جب یہ شفافت لطافت آتی ہے پھر شریعت مطہرہ کو بوجھ نہیں ہے, پھر تو اندر سے ایک ولولہ ہے, ایک شوق ہے ہر سنت کو اپنانے کا, ہر حکم کو اپنانے کا, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کا. اس کے لیے تاکہ مذکور کے ساتھ ہمارے دل کا تعلق بن جائے. ابھی اس کی مشق کرتے ہیں, ہمارے یہاں کیونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مشکل حکم بھی ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے رب کو اپنے دل میں یاد کرو, یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپتے چپتے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو. اور غافل میں سے نہ ہو تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن یہ علاج بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے کا یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ, کیونکہ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی میں, یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. تو اس کے لیے دل کے اندر اس استعداد کو لینے کے لیے تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کر اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں. تصور کا ذکر ہے, یہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں تکرار کریں محبت سے انوار 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 انوار. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسی سما جائے کہ اغلب اوقات میں اکثر اوقات میں یاد رہنے لگے, وہ ہمیں اس کی اطاعت پر ڈال دے, اس کی ہر نافرمانی سے روک دے. تو اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت لطافت پاکیزگی اور قوت اور ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیتے ہیں, تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ. تھوڑی دیر مشق کر سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة وعدد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راسم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبكل الصلاة وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى كلنا اللهم أحب قلوبنا عن النفاق اللهم أحب قلوبنا عن غيبك ونمجر قلوبنا بنور معرفتك واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز حاجت کے دلی دل میں اللہ سے مانگ من خير ما سألك من نبيك وخبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك وخبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.